ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 397، بامقام جامعہ مسجد القدس اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 11/2/2005، موضوع حدیثوں پر اعتراضات کرنے والے لوگ۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300-511-9879 راولپنڈی۔
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر جرح کرنا معمول بن گیا، پچھلے دنوں ایک دفتر میں ایک دہریے سے ملاقات ہوئی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور بہت برے الفاظ استعمال کیے، کہا بخاری شریف کی احادیث اگر 70% صحیح ہیں تو 30% ملاوٹی ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ اگر یہی نظریہ قرآن کے بارے میں رکھ لیا جائے کہ قرآن 70% صحیح ہے اور 30% ملاوٹی ہے تب؟ کہا نہیں، قرآن تو علیحدہ چیز ہے۔ میں نے یہ سوال کیا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق کہاں ہے؟ کہا 30ویں پارے میں۔ پوچھا کس کی اجازت سے رکھی گئی ہے؟ جس چیز کو اللہ پہلے اتار رہا ہے اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو ابتدا میں ہونا چاہیے، اور آخری آیت جو اترتی ہے اس کو سورۃ الناس کی جگہ پر ہونا چاہیے، لیکن درمیان میں اترنے والی سورتیں وہ آخر میں رکھ دی گئی ہیں اور پہلے اترنے والی آیت وہ درمیان میں رکھ دی گئی، کس کے حکم سے؟ یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ وہ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اللہ کا حکم فرض ہے اور نبی کا حکم واجب ہے۔ یہ فرق ان لوگوں نے دین میں ڈالا ہے جن کو اسلام کی سمجھ بوجھ نہیں۔ ایک حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آسمان سے نازل ہو اور وہ حکم وحی مطلوع کی صورت میں، قرآن کی صورت میں ہو، کیا یہ ممکن ہے صحابہ یہ کہیں کہ ہم اس حکم کو تو مانتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، لیکن وہ دوسرا حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں کہ یہ چیز حرام ہے، گدھا گھریلو حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، کیا یہ ممکن ہے صحابہ یہ کہیں کہ نہیں اللہ کے نبی یہ حکم چونکہ قرآن میں نہیں لہذا اس کی وہ حیثیت نہیں جو قرآن کی حیثیت ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اطاعت میں ایسی تفریق پیدا کر دی، اور یہ بے دین لوگوں کا کام ہی نہیں بلکہ بعض فقہا بھی اس غلطی کا شکار ہوئے کہ جو قرآن ہے وہ تو صحیح ہے لیکن حدیث ظنی ہے، اس لیے اس میں شک کیا جا سکتا ہے، اس کی صحت اتنی واضح نہیں ہے، لہذا قرآن کا حکم قطعی ہے اور حدیث ظنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا۔ اب قرآن کو کس نے جمع کیا؟ حدیث پر بڑا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ حدیث لوگوں نے جمع کی اور کئی سو سال کے بعد جمع کی۔ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ اللہ نے جمع کر کے دیا، آسمان سے یہ کتاب اتاری جو ہمارے پاس اب موجود ہے، اس طریقے سے پرنٹ ہوئی ہوئی دو گتوں کے درمیان، کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ قرآن اس صورت میں اتارا؟ اور اگر قرآن اس صورت میں نہیں اترا، قرآن کو بھی انسانوں نے جمع کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد جمع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا، قرآن جس ترتیب سے آج ہمارے ہاں موجود ہے اسی ترتیب سے لوگوں کے سینوں میں تھا، اور بعض صحابہ نے چمڑوں پر، پتھروں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس چند صورتیں ہیں، کسی کے پاس کم ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، لیکن پورا قرآن کسی ایک صحابی کے پاس لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ جنگ موتا میں حفاظ بڑی کثرت کے ساتھ شہید ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر آئے اور کہنے لگے ابوبکر قرآن کو جمع کر لو، اگر ایسی جنگ پھر ہو گئی تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ لوگوں کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ قرآن ان کی شہادت کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، ہمیں ملے گا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے فرمانے لگے، عمر جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ایسے جمع نہیں کیا تھا جیسے ہمارے ہاں اب موجود ہے، یہ لکھا ہوا دو گتوں کے درمیان، بلکہ قرآن اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو دلائل دیتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا۔ حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کرنے لگے۔ ویسے یہ چیز کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، ابو بکر صدیق کی، یہ بات صحیح تھی، لیکن چونکہ یہ قرآن لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ تھا، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھ لینے میں چونکہ کوئی حرج نہیں تھا، اگر نہ لکھا جاتا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، لہذا حضرت ابو بکر صدیق مان گئے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام حضرت زید غالباً کو ان کے سامنے رکھا اور ان کو کہا کہ قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ اب یہی اعتراض حدیث پر اور یہی اعتراض قرآن پر بنتا ہے۔ اگر حدیث نبی کے بعد لکھی گئی تو قرآن بھی نبی کے بعد لکھا گیا، اگر حدیث حجت نہیں تو قرآن بھی پھر حجت نہیں، اور اگر یہ اعتراض نہیں ہے، جیسے قرآن لکھا گیا ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی گئی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مدرسے سے پڑھ کر نہیں آئے تھے۔ آپ نے بھی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوا، جب آپ نے یہ لکھوایا کہ من محمد الرسول اللہ، یہ عہد نامہ ایک طرف ایک فریق وہ ہے جس کا نام محمد ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے، اور دوسرے فریق مکے کے مشرک ہیں، سہیل نے اعتراض کیا، کہنے لگا ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی یہی ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہماری نگاہ میں نبی وہ ہے جو آسمان سے اترے نوری مخلوق ہو، نہ کھائے نہ پیئے نہ اس کی اولاد ہو۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اللہ کے نبی پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ گلیوں میں چلا پھرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، نبی وہ ہے جو آسمان سے اترے نوری مخلوق ہو، نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت اور نہ کسی اور چیز کی حاجت۔ اللہ نے اس مغالطے کو دور کر کے کہا کہ اگر زمین پر فرشتے نوری مخلوق رہتے بستے ہوتے، ہم آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے تاکہ فرشتے ان کی اطاعت کرتے، لیکن زمین پر آدم کی اولاد بستی ہے، لہذا ان کی ہدایت کے لیے نبی وہ بھیجا جائے گا، من انفسہم، جو ان کے قبیلے کا، ان کے خاندان کا ہوگا، ان کا ایک فرد ہوگا۔ سہیل کہنے لگا اگر ہم آپ کو یہ مان لیں کہ من محمد الرسول اللہ، کہ یہ عہد نامہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا، ہماری اور آپ کی لڑائی کیا، آپ کو ہم نے کیوں مارا، آپ کو ہم نے کیوں مجبور کیا کہ آپ مکے سے نکل کر مدینے پناہ لے لیں، آپ کا اور ہمارا سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں، ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول۔ کہا اچھا پھر کیا کروں، کہا لکھو من محمد ابن عبداللہ، یہ عہد نامہ جو لکھا جا رہا ہے یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے لکھا جا رہا، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی لکھنے والے تھے، آپ نے حضرت علی سے کہا علی چلو لکھ لو ان کی بات مان لو. جہاں بات سلجھانے کی نوبت آتی ہے وہاں دوسری طرف اگر بات غلط نہ ہو صریحاً بات ماننی پڑتی ہے تاکہ اختلاف ختم ہو. پہلا اختلاف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل کہنے لگا یہ رحمان کون ہے یہ رحیم کون ہے ہم تو نہیں جانتے. کہنے لگا لکھو اس پر بسم اللہ کو کاٹ کر لکھو بسمک اللہم، ہم ایک اللہ کو جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کی صفت اس کی ہے یا نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. آپ نے وہ بھی مان لی بسمک اللہم بھی لفظ صحیح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر تھا. اللہ کے نبی نے بہتر بات کو اختلاف مٹانے کے لیے چھوڑ دیا اور اس بات کی طرف آ گئے جو بہتر تو نہیں تھی لیکن جائز تھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے سے پہلے کہنے لگے اس کی تعمیر میں حلال پیسہ لگے، حرام کا نہ لگے، سود کا نہ لگے، جوئے کا نہ لگے، بالکل حلال پیسہ لگنا چاہیے. یہ مکے کے مشرکوں کا خیال تھا کہ مساجد کی تعمیر میں حلال پیسہ استعمال ہونا چاہیے چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے ہاں بینک کا ملازم ہوگا اور مسجد کا چودھری، بینک کا ملازم ہے سود خور ہے اور جماعت کا امیر ہے، جماعت کا بڑا ہے، جماعت کا خزانچی، حرام کھائے گا، جوئے کے پیسے ہوں گے، بانڈ نمبر کے بیچ رہا ہوگا، وہ بھی کہہ دے گا لو میری طرف سے بھی 1,00,000 روپے مسجد میں لگا لو. اس سے بہتر وہ مکے کے مشرک تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر، اس میں حرام پیسہ نہیں لگنا چاہیے، بالکل حلال پیسہ لگنا چاہیے. تعمیر کرنے لگے پیسہ ختم ہو گیا، حتیم جو بیت اللہ سے باہر کی جگہ ہے تھی بیت اللہ کے اندر، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو باہر رہنے دیا، بیت اللہ چھوٹا کر کر تعمیر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی عائشہ سے کہنے لگے عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو انہی بنیادوں پر استوار کروں جن بنیادوں پر ابراہیم خلیل اللہ نے استوار کیا تھا، میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر کھڑا کروں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کیا تھا. لیکن عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ اچھا نبی ہے بیت اللہ کو گرا رہا ہے، اس لیے میں اس کام سے رک گیا ہوں اور بیت اللہ کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا انہوں نے تعمیر کیا. بعد میں عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر کے تعمیر کر دیا، دوسرا آیا اس نے پھر اس کو گرا دیا، تیسرا آیا وہ کہنے لگا چلو پھر اس کو اسی طریقے سے شروع کرتے ہیں جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا. علماء نے منع کیا کہ تم نے بیت اللہ کو مذاق سمجھ رکھا ہے، جو بادشاہ آئے اس میں کبھی کچھ کر دے کبھی کچھ کر دے، بس رہنے دو اس کو ایسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی، کہا چلو اچھا تم یہ نہیں لکھتے کہ میں محمد رسول اللہ، میں چونکہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، لکھ لو کہ میں یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے عہد نامہ تمہارے ساتھ ہو رہا. حضرت علی لکھنے والے کاتب ان کو بڑا غصہ آیا، کہا کاٹو اس کو. اللہ کے نبی نے بھی حضرت علی سے کہہ دیا علی کاٹ دو اس کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کا نام کاٹ دوں؟ میں یہ کاٹ دوں؟ من محمد الرسول اللہ، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. نام تھا صرف. یہاں حدیثوں پر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں. یہ حدیثیں بھی گئی، بخاری بھی گئی، مسلم بھی گئی، حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، بس قرآن ہے. اور قرآن محتاج ہے حدیث کا. جب تک حدیث اس کی ترتیب نہ لگائے کہ اس آیت کو کس صورت میں رکھنا ہے، کون سی صورت پہلے آنی ہے، کون سی صورت بعد میں آنی ہے، قرآن اپنی ترتیب بھی خود نہیں لگا سکتا جب تک کہ حدیث نہ لگا. ذہن اتنا بگاڑا ہے لوگوں کا اس گندی تہذیب نے، اس مغربی تہذیب نے، اس یورپ کے اثر نے اور ہمارے کردار نے، کہ لوگوں کا دین سے یقین ہی اٹھ گیا ہے. وہ دین کو سمجھتے ہی نہیں کہ دین ہے کیا، مذاق بن گیا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، علی اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے بتلایا گیا، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے قلم پھیر دی. آپ بھی چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے حضرت علی کے محتاج تھے، بتا کہاں لکھا ہے. اور ہمارا عام لوگوں کا نظریہ کیا ہے، اللہ کے نبی تو ماں کے پیٹ سے ہی پڑھ کر نکلے تھے. جب اللہ کے نبی کو جنم دیا گیا، آپ نے سر اپنا سجدے میں رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی. اور جب فوت ہوئے، مولوی ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے، لوگوں نے اپنے کان نبی کے منہ کے پاس لگائے، آپ کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو رہے تھے رب امتی رب امتی. کیا ڈرامہ! اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت علی سے، علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، من محمد رسول اللہ، میں کاٹ دوں. آپ نے فرمایا ہم امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمیں گنتی نہیں آتی. الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا الشہر ہاکذا. آپ نے تین مرتبہ اشارہ کیا کہ یہ 10 دن، یہ 20 دن، اور ایک مرتبہ اس طرح 30 کیے اور ایک مرتبہ انگوٹھا دبا دیا، کہا یا 29 دن، مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا. جو دلیل تھے اس بات کی کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج ہی وہاں نہیں تھا، عرب کے بدو تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بعض صحابہ لکھا کرتے تھے، جن میں عبداللہ بن عمر بن عاص بھی تھے. آپ دیکھتے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص احادیث لکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی نگاہ پڑی، عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنا دفتر بند کر رکھا ہے، لکھ نہیں رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا عبداللہ لکھتا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی میرے ساتھیوں نے منع کر دیا. کہا کیا کہا؟ کہا کہنے لگے اللہ کے نبی کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی گھر کے اندر ہیں، کبھی گھر کے باہر ہیں، کبھی کسی حالت میں ہیں، کبھی کسی حالت میں ہیں، اور تو ہر چیز لکھ لیتا، غصے کی بھی لکھ لیتا ہے، ہنسنے کی بھی لکھ لیتا ہے، رونے کی بھی لکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، خاموشی کی بھی لکھ لیتا ہے، تو تمام احادیث لکھ لیتا ہے، یہ تیرا طریقہ کار بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی سے پوچھ کر لکھا کر، آپ کی کون سی حدیث قابل اعتبار ہے اور کون سی قابل اعتبار نہیں، کون سی حدیث قطعی ہے اور کون سی ظنی ہے، کون سی فرض ہے کون سی واجب ہے، کس کو لکھوں کس کو نہ لکھوں. اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے ساتھیوں کے اعتراض کی وجہ سے آپ کی احادیث لکھنی بند کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے کیا کہا؟ عبداللہ لکھ، میری زبان سے، میرے ان ہونٹوں کے درمیان سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی. یہ ناممکن ہے کہ میں کوئی بات کہوں اور وہ غلط ہو، وہ ذمی بن جائے، وہ کہا جائے چھوڑ دو اس حدیث کو، یہ قرآن کے خلاف آ رہی ہے. نہیں، میری ہر ہر بات حجت ہے، دین ہے. میرا رونا بھی دین ہے، میرا ہنسنا بھی دین ہے. ذرا آگے آگے ہو جائیں، لوگ آ رہے ہیں، پیچھے صفحے کم ہیں، آگے آگے ہو جائیں ذرا. وسلم کی احادیث کا اس طریقے سے مذاق اڑانا کہ اللہ کے نبی کی احادیث کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نبی کی زندگی میں ممکن نہیں تھا. یہ دجال لوگ بعد میں آئے جنہوں نے اللہ اور نبی کی بات میں ایسی تفریق پیدا کر دی کہ اللہ کا حکم تو ٹھیک ہے مان لو، لیکن نبی کا حکم مرضی ہے، مانو یا نہ مانو. کبھی اس کو کہہ دو یہ ظنی ہے، کبھی کہہ دو یہ روایت کرنے والا صحابی غیر فقیہ ہے، اس کو کیا پتا. چور دروازے حدیث میں علماء نے کھولے ہیں. اگر علماء حدیث میں چور دروازے نہ کھولتے، پرویز کو کبھی موقع نہ ملتا کہ حدیث میں گڑبڑ کرتا. فقہ حنفی کی مشہور کتاب، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ اگر حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کوئی حدیث بیان کریں، وہ حدیث سندن صحیح ہو، وہ بخاری اور مسلم میں آتی ہو، اس کی سند میں کوئی اعتراض نہ ہو، حدیث صحیح ہونے کے باوجود کہتے ہیں اس کی حدیث کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ روایت کرنے والا صحابی غیر فقیہ ہے، اس کو دین کا پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہو اور اس نے کیا لکھ دیا ہو. یہ ہے دین میں چور دروازہ. جب ہم خود مولوی اپنی کتابوں میں یہ لکھیں کہ نبی کی حدیث سندن صحیح بھی ہو تب بھی اس کو نہ مانو، اس لیے کہ اس کو روایت کرنے والے حضرت انس ہیں اور حضرت ابو ہریرہ. مودودی صاحب نے بڑے عمدہ جوابات دیے ہیں اسلام پر جو اعتراض ہوئے، بڑی ان کی خدمات ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو مطمئن کیا، لیکن ان کا بھی میٹر پھر گیا یہاں پر. کہا حدیث اگر صحیح بھی ہو، بخاری اور مسلم میں بھی آ جائے، لیکن اس حدیث کو ماننا نہیں. اگر وہ حدیث مزاج شناس رسول کے خلاف پڑتی ہے، اس حدیث کو نہ ماننا. سندن صحیح بھی ہے لیکن میری عقل مانتی ہی نہیں، کیا کروں. پہلے حدیث کا معیار اس کی سند، اس کا متن، حدیث کے راوی کون ہیں، درمیان میں صحابی، تو سب کا اتفاق ہے، ان پر کوئی جرا نہیں. صحابی کے بعد تابعی، تبع تابعی، اور ان کے بعد دوسرے لوگ. دیکھو کوئی گڑبڑ تو نہیں سند میں، اگر سند صحیح ہے، حدیث صحیح، اس کے متن میں کوئی علت نہیں، حدیث صحیح ہے. لیکن اب اصول نئے لوگوں نے، مولویوں نے، جو دین کے ٹھیکے دار تھے، کیا بنا لیا، کبھی صحابی پر ہٹ کر دی، کبھی حدیث کو تحت کر دیا، اس عقل کے کہ اگر میرے مزاج میں جس آدمی کا مزاج ایسا بن جائے کہ وہ مزاج شناس رسول ہو، اس کے لیے سند کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی عقل حیثیت رکھتی ہے. جو عقل فیصلہ دے گی وہی بات صحیح. اب لوگوں کو موقع مل گیا کہ مودودی صاحب جیسے سکالر نے یہ بات کہہ دی، پرویز کو موقع مل گیا، بے دین لوگوں کو موقع مل گیا کھیلنے کا، کھیلو حدیث میں، کہو بخاری بھی غلط، مسلم بھی غلط، یہ بھی غلط، وہ بھی، کوئی اعتبار نہیں، بس قرآن. اور میرے بھائی، اس عقیدے کو درست کر لو، اطاعت میں اللہ اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں. جیسے اللہ کی بات حجت، ویسے نبی کی بات حجت. جو اللہ کی بات کو حجت مانے اور نبی کی بات کو حجت نہ مانے، وہ دار اسلام سے خارج، مسلمان نہیں. اللہ اور نبی کی بات میں کوئی فرق نہیں. جیسے اللہ کی بات فرض ہے، ویسے نبی کی بات فرض ہے. جو اس میں تفریق پیدا کرتا ہے کہ نہیں اللہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن نبی کی بات میں کچھ شک شبہ ہے، وہ بے دین. اپنے اس عقیدے کو درست کر لو. لوگ کلابازیاں کھاتے ہیں، پڑھ لکھ کر دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد کبھی ادھر گر گئے، کبھی ادھر گر گئے، کبھی حدیث پر اعتراض، کبھی معجزات پر اعتراض، کبھی کسی چیز پر اعتراض، اپنا عقیدہ حدیث کے بارے میں درست کر لیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں ہیں جو ہم نے بیک وقت لینی ہے، اور اسی کے اندر دین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو مبشر احمد ربانی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 13 فروری بروز اتوار بعد از نماز مغرب I-10-1 میں درس قرآن ہے سید توصیف الرحمان کا۔ جو آدمی ان میں شرکت کرنا چاہے وہ مسجد القدس خیابان سر سید میں مغرب کی نماز ادا کرے، یا چمبیلی روڈ I-10 میں جو مسجد ہے اس میں نماز مغرب ادا کرے۔ 13 فروری بروز اتوار۔ جو بسنت مناتے ہوئے مر جائے کیا اس کا جنازہ پڑھنا صحیح ہے؟ بسنت گناہ کا کام ہے۔ ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو آج کل حکومتی سرپرستی میں منائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان مرتد نہیں ہوتا کہ ایسا مرتد ہوتا ہے کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ اگر اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو پھر تو جنازہ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، جنازہ اس کا پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اللہ کا معاملہ ہے اس کو اس گناہ کے بدلے میں کیا سزا دیتا ہے، یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش اور خوف کے علاوہ بلا کسی وجہ کے 17 نمازیں ملا کر پڑھی، تو آج کل بارش کا موسم بھی ہے تو صلاتیں پڑھنے کا جواز موجود ہے یا نہیں؟ ہمارے اہل حدیث بھائی اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور دوسروں کو منع بھی کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کیا۔ یہ امت کی سہولت کے لیے کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انسان مجبور ہو، نماز نہ پڑھ سکتا ہو، ایسا پھنس گیا۔ مثلا اب رش ہے، ایک آدمی پھنس گیا رش کے اندر، مری روڈ پر ٹریفک بلاک ہے اور مغرب کی آزان ہو گئی ہے، اب وہ کھڑا، اب وہ کیا کرے؟ بارش بھی نہیں، خوف بھی نہیں، اب کیا کرے؟ گاڑی کو وہیں کھڑا کر دے اور سڑک پر نماز پڑھنے لگ جائے؟ نہیں، یہ اسلام نے اس کو رعایت دی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ کبھی ہو جائے تو مغرب کی نماز اگر تیری چلی بھی گئی تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے، یہ ناجائز نہیں۔ ہاں، بارش کی صورت میں یا سفر کی صورت میں اللہ کے نبی نے مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ اب بارش اس قسم کی ہو، مثلا انسان جیسے یہاں اس سیٹلائٹ ٹاؤن میں گٹر کی حالت ہے، سڑکوں کی حالت ہے، گٹر باہر بہہ رہے ہیں، کپڑے پلید ہو رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں، اب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مغرب کا وقت ہے اور بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، عشاء کی نماز اگر با جماعت پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، بدعت نہیں۔ ہاں، اسی کے بارے میں ایک اور مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ میں مسجد کے قریب رہتا ہوں، میں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے آیا تو پتہ لگا کہ عشاء کی نماز ہو گئی نہیں، مغرب کے ساتھ ادا ہو گئی، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں، بلکہ مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم، کوئی آدمی جو مسجد میں رہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز ادا نہ کرے مغرب کے ساتھ عشاء کی، بلکہ عشاء کے وقت آزان دے تاکہ کوئی آدمی اگر عشاء کی نماز کے لیے آنا چاہے اس وقت اگر بارش رک گئی ہے اس صورت میں یا اس کے پاس کوئی انتظام ہے اس صورت میں، تو ایسی صورت میں وہ آنے والے نمازی کو نماز پڑھائے، اس کے لیے صحیح نہیں کہ وہ مغرب کے ساتھ نماز کو ادا کر لے۔ عید الاضحیٰ کے چوتھے دن عصر کی نماز تک تکبیرات پڑھنے کا مسئلہ بتلائیں، کیا یہ تکبیریں نماز کے بعد ثابت نہیں ہیں؟ ان تکبیرات کو نماز کے بعد کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں کہ یہ صرف نماز کے بعد ہی ادا کی جائیں گی، آگے پیچھے نہیں، نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جائیں، اور عام وقت میں صحابہ بازاروں میں نکلتے اور تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے، راستوں پر چلتے اور تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے، ایسی صورت میں نماز کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جائیں اور عام گزرتے ہوئے راستوں پر بازاروں میں چلتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھی جائیں۔ آپ کی ایک تقریر کیا فقہ حنفی قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، کیا تحریری کتاب شکل میں موجود ہے؟ ہاں یہ کتاب تحریری شکل میں موجود ہے، سعودیہ میں چھپی ہے، پاکستان میں بھی اب چھپ رہی ہے۔ آپ تعویذ کو جائز تصور کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ تعویذ ایک دنیاوی عمل ہے، علاج ہے۔ اب کوئی آدمی اس پر اعتراض کرے کہ یہ اللہ کے نبی سے طریقہ علاج ثابت نہیں، تو کیا ایلوپیتھک ثابت ہے؟ ہومیوپیتھک ثابت ہے؟ آکوپنکچر کا علاج ثابت ہے؟ یہ علاج مختلف طریقے ہیں علاج کے، جس کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز۔ کیا اس میں کہیں شراب تو شامل نہیں؟ کیا اس میں کہیں حرام جانوروں کا گوشت تو شامل نہیں؟ تو ایسی صورت میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے، سنت یا بدعت کا نہیں، کیونکہ یہ دنیاوی کام ہے۔ لہذا اگر کتاب و سنت کا تعویذ ہے بہتر ہے نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ چمار کیا چیز ہے اور ابن عربی کون تھا؟ اس پر علماء نے کافر ہونے کا کیوں فتویٰ لگایا؟ چمار ہمارے ہاں اردو میں اس کو بولتے ہیں جو یہ سڑکیں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، چوڑے، انہی کو چمار بولتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ابن عربی سے تو نہیں تھا۔ ابن عربی صوفی آدمی تھا جو کہتا تھا میں بھی اللہ ہوں، نعوذ باللہ گدا بھی اللہ۔ کوئی اگر گائے کو پوج رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کے اندر موجود ہے۔ جب اللہ اس کے اندر موجود ہے تو اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی پتھر کو پوجے تب بھی اللہ کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ ابن عربی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ نماز کے دوران آخر میں سلام دائیں بائیں جلدی پھیرے، کیا یہ حکم صحیح ہے یا سلام کو کھینچ کر لمبا کرے؟ سلام کو کھینچ کر لمبا کرنے کا طریقہ صحیح نہیں، سلام کو مختصر رکھے۔ پچھلے جمعے آپ سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ نور و بشر کا جھگڑا شرک کا حصہ ہے یا نہیں، تو کیا یہ شرک کا حصہ نہیں؟ نور و بشر کا جھگڑا ایک صورت میں شرک کا حصہ نہیں۔ مثلا یہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نور تھے، کیسا نور تھے؟ مخلوق کا نور تھے، جیسے فرشتے پیدا ہوئے، تو یہ جھگڑا شرک کا نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے نبی تو نور من نور اللہ تھے، اللہ کے نور کا حصہ تھے، یہ شرک ہے۔ تو جو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ یہ شرک کا حصہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ کا نور ویسے ہی تھا جیسے فرشتوں کا نور ہے، تو یہ شرک نہیں۔ شرک اس صورت میں بنتا ہے جب نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور مانا جائے۔ اکثر نمازی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیا یہ نماز میں شیطان کا حصہ نہیں؟ نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھا جائے، جہاں سجدہ انسان نے کرنا ہے وہاں، اور رکوع کی حالت میں قدموں کی طرف ادھر ادھر دیکھنا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ دوران خطبہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، پرچیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو منع کریں۔ دوران خطبہ بات چیت کرنا، اشارے کرنا، انتظامیہ کے افراد کا ایک دوسرے سے کوئی گفتگو کرنا، ایک تو یہ مجبوری ہے مثلا، نمازی زیادہ آ گئے صفے نہیں ہیں، کوئی اٹھ کر نماز نمازیوں کے لیے صفے بچھا دے صحیح ہے کیونکہ یہ نماز کے لیے ہے، لیکن ویسے ہی اشارے کر رہا ہے یا کوئی اور بات چیت کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں۔ گردنیں پھلانگنا بھی صحیح نہیں، لیکن سوال پوچھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے کوئی اٹھ کر پرچی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ دین کے لیے ہے۔ صفے بچھانا نمازیوں کے لیے ہے، دین کے لیے ہے۔ مسائل پوچھنا چونکہ دین کا حصہ ہے لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔